الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللہ تعالی کے دین کے وہ داعی جو اب آہستہ آہستہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اپنی نیت کے اخلاص کے ساتھ لوگوں کو قرآن کریم کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور ان کی نیتیں بظاہر ٹھیک ہیں اور جو کچھ کے ان کا اخلاص ہے وہ ان کا پروردگار ہی جانتا ہے کہ کسی بھی شخص کے افعال میں جو نیت کارفرما ہوتی ہے وہ انسانوں میں سے کسی کو بھی اطلاع نہیں ہوتی. یہ حق تعالی شانہ کا مقام ہے کہ وہ ان باتوں کو جانتا ہے یا جن حضرات کو اللہ وحی کے ذریعے اطلاع دیتا تھا وہ عالم اور امین تھے. اس لیے وہ تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی طرف بلا رہے ہیں ان میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بنیادی تعلیمات سے یکسر ناواقف ہے اور یہ جو سیریز چل رہی ہے موجودہ قوم میں جو بھی اردو سننے اور سمجھنے کے قابل ہیں شاید 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو ہمارے مخاطب ہیں. 1% بھی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اپنی عقل اور علم کی سطح پر کم ہیں اور وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. وہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور پھر اتنے تہذیب یافتہ بھی نہیں ہیں کہ وہ ایک بات کو مکمل طور پر سن کر پھر اس کا تجزیہ کرے. 5 منٹ نہیں سن سکتے اور فوراً فتوے داغتے ہیں. یہ اس طبقے کا حال ہے جو کتاب و سنت کے داعی بنے پھرتے ہیں. پچھلی نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ مجدد کون ہوتا ہے, ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک تمہید جس میں کچھ چیزیں مطلوب ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور اس تمہید میں اصول کی بات یہ ہے کہ اس ساری گفتگو میں کوئی بھی شخص آتا ہو ہمیں اس کی نیت پہ شبہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. مولانا مودودی نے جو کچھ لکھا, تحریر فرمایا, ڈاکٹر اسرار صاحب نے جتنے کام کیے, ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے جتنی محنت فرمائی, اور اسی طرح ڈاکٹر غلام مرتضی صاحب تھے اور جمعیت کے بچے جو جمعیت کے لفظ کو بھی غلط بولتے ہیں، یہ سارے کے سارے حضرات ان میں سے کسی کی نیت پر ہم حملہ نہیں کر سکتے، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ اللہ کی ذات عدل اور انصاف کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے ہمیں خود ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا اور ایک لفظ بھی ان لوگوں کی نیت کے خلاف چلا گیا تو شدید خوف ہے کہ اللہ پکڑے گا بھی اور اللہ عذاب بھی دینے پر قادر۔ اس سے ہمیں کسی کی نیت سے کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس نظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں ان حضرات کی نیتیں ٹھیک تھیں اور ان حضرات نے ان صحیح نیتوں کے ساتھ اپنے تئیں اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کی، اور ان کے کاموں میں علمی گرفت اور ان کے کاموں میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو اس ڈر سے کہ ان کے پیروکار اس کمی اور کوتاہی کو بھی اچھا جان کے آگے نہ چلائیں، بس یہ مقصد۔ اس دیوبندی حلقے میں مولانا مودودی کے خلاف بہت کچھ کہا اور لکھا گیا، ہم ان کو بھی جانتے ہیں جن کے سینکڑوں کیا ہزاروں پیروکار اور اپنی شہادت اور قتل سے پہلے وہ برسر عام کہتے تھے، اور ان کے حمایتی طالبان وہ اس پہ تلے ہوئے تھے کہ انہیں آئندہ کا امیر المومنین افغانستان میں بنایا جائے، اور وہ اس بات کو جگہ جگہ بیان کرتے تھے کہ ملک اللہ یار صاحب، غالباً یہی نام ہے، جو میاں والی میں اویسیہ سلسلے کے بزرگ، اپنے آپ کو ارشاد فرماتے تھے، یہ جو شہید ہوئے اور امیر المومنین کے خواب میں تھے، یہ جگہ جگہ یہ کہتے تھے کہ اس بزرگ نے میاں والی میں دیکھا عالم کشف میں کہ قبر میں فرشتے مولانا مودودی کی پٹائی کر رہے ہیں، تو انہوں نے مولانا سے پوچھا کہ مولانا آپ کی پٹائی کیوں ہو رہی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میری نیت خراب تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ مولانا آپ تو مفسر قرآن اور تفہیم لکھی ہے، تو انہوں نے کہا فرشتے اسی پہ تو مار رہے ہیں کہ تم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین کی، اور تمہاری نیت ایک صحافی کی نیت جیسی تھی، تم شہرت حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ پٹائی ہو رہی۔ فجر کی نماز میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، اب بھی بیسیوں لوگ اس کے گواہ ہیں، فجر کے بعد درس قرآن دیتے تھے اور ہم اس دن ان کے درس قرآن میں شامل تھے۔ انہوں نے جب یہ بات بیان کی تو ولی اعوذ باللہ ہمیں ایک طرح سے پسینہ آ گیا کہ یا اللہ کتنی غیر محتاط بات ہے، اور فرض کر لو ایک لمحے کے لیے یہ صحیح بھی ہو، فرض کر لو تو کسی صوفی عالم دین کو یہ زیب دیتا ہے کہ محض بزرگوں کے کشف ایک دوسرے کے خلاف بیان کریں کہ میں نے کشف میں یہ دیکھا اور اس نے کشف میں یہ دیکھا، اور اللہ کے بندوں کی توہین کریں، ذرا خدا کا خوف نہیں۔ ہم جس پسینے میں تھے، ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا، مولانا جو کچھ آپ مودودی صاحب کے متعلق کہہ رہے ہیں، کیا یہ کہنا آپ کو زیب دیتا ہے؟ کیا لوگوں کے قبروں کے حالات آپ لوگوں پر اس طرح منکشف ہوتے ہیں؟ اور اس شخص کی خدمات، بس اتنے ہی تقریباً الفاظ تک پہنچا تھا، مولانا نے قرآن اٹھایا اور بھاگ پڑے اس کے پیچھے کہ اسے قرآن مارے۔ نمازیوں نے اٹھ کے ان کو روکا، اور پھر اس کے بعد اس آدمی کو بھیجا کہ یار آپ یہاں سے ہٹ جائیں۔ اتنے غیر محتاط ہیں جماعت اسلامی کے امیر مولانا مودودی کی تردید میں۔ ہمیں اور آپ کو مولانا سے 100 اختلافاتوں، 1000 اختلافاتوں، کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ فلاں شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ کہ اتنے بڑے دعوے وہی کر سکتا ہے جس کا تزکیہ بھی نہ ہوا ہو، اور جس انسان کو اللہ کا خوف نہ ہو۔ اس لیے ہم اس حلقے میں رہ کے بھی سیکھتے رہے کہ خدا کا خوف کیسے ہونا چاہیے، اور اختلافات کی کیا حدود ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کی ان حرکتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور اللہ کا خوف چاہیے۔ ہم کس طرح ڈاکٹر فرحت صاحبہ، ڈاکٹر اسرار صاحب، اور وہ ڈاکٹر غلام مرتضی، کوئی بھی ہو، ہم کس طرح کسی کی نیت پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ ہم سب کو ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے، اور نیتوں کی خرابی پر پھر تانے بانے جوڑ کر پھر جس رزلٹ تک ہم پہنچتے ہیں، از اول تا آخر سارا بدگمانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور ڈر ہے کہ اللہ کہیں پکڑ نہ لے۔ تمہید میں دوسری بات، بچوں ہمیشہ یہ یاد رکھو، اگرچہ 1% سے بھی کم لوگ اس سے اتفاق کر پائیں گے، کہ اس سیریز میں بھی جو لوگ سن کے خوش ہوتے ہیں، پھر مثلا ہم نے کسی پہ تنقید کی کوئی بات کہی، اس کے جواب میں وہ جو کچھ لکھتے ہیں اور بعض چیزیں دوست ہمیں بتاتے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے بہت اچھا کیا، فلانا تو ایسا تھا، فلانا کی عملی زندگی میں یہ کردار تھا، فلانا ایسا تھا۔ ہم نہ پڑھتے ہیں ان چیزوں کو، نہ ہم اس پہ کوئی تبصرہ کرتے ہیں۔ خدا کی پناہ ہے جو ہم کسی شخص کی ذاتی زندگی پہ کوئی بات کریں۔ یہ پوری سیریز آپ سن لیں، کہیں ایک جگہ بھی ایسا جملہ نہیں ملے گا کہ ہم نے کسی کی نیت پہ شک کیا ہو، یا کسی کے پرسنل کریکٹر پہ کوئی بات کی ہو۔ اس لیے کہ ہم اب تک، خدا جانتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذاتی کردار بالکل گناہگارانہ اور سیاہ ترین لوگوں میں سے ایک شخص ہے۔ ہمارا کیا منہ بنتا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کی ذاتی زندگی میں کوئی عیب اگر پایا جاتا ہے تو ہم اس کی نشاندہی کریں؟ پردہ ڈالنا چاہیے، فرض کر لیجیے، اور تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ فلاں مولانا صاحب شراب پیتے تھے۔ اچھا بھائی، پیتے ہوں گے، تمہیں کس نے مقرر کیا ہے؟ کیا تم قاضی ہو؟ کیا تم حکومت کے نمائندے ہو؟ کیا تم اتنی زیادہ نیکیاں ہیں کہ انہیں برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہے کہ تم ان پہ تہمت لگاؤ؟ یا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے؟ دیکھ لیا اور مولانا کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی، تب بھی کون سی شریعت اور عقل تمہیں یہ اجازت دیتی ہے کہ تم جا کر اس کا اشتہار دو؟ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ رائے پور کی خانقاہ کی بات سنائی. رائے پور کی خانقاہ کو اللہ نے بڑی جامعیت عنایت فرمائی تھی اور بہت مرکزیت تھی. جمعیت کے لوگ آتے تھے جمعیت علماء ہند کے, کانگریس کے حامی آتے تھے. بڑا زور و شور 1930-40-50 اور مسلم لیگ کے حامی بھی آتے تھے, پاکستان بنے گا نہیں بنے گا, سیاسی خبریں. حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے حضرت غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کی یاد تازہ کر دی تھی, 300-500-500 افراد خانقاہ میں رہتے تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ رات کو 8 بجے یا 10 بجے جو خبریں ہوتی تھیں آل انڈیا ریڈیو کی وہ سنتے تھے. اور سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ حاضر ہوتے تھے کہ ان کے پیر و مرشد تھے. تو کسی نے خانقاہ میں بات کی کہ یہ خبریں سننا کچھ سمجھ نہیں آتا حضرت رحمت اللہ کے متعلق, تو حضرت نے چند دن کے بعد ارشاد فرمایا کہ بھی ریڈیو لاؤ اور خبریں لگاؤ. تو معمول کا پتا تھا خدام کو, وہ تو ہونا ہی تھا, لیکن اس دن کہنے سے ہوا تعجب کہ حضرت کیوں ارشاد فرما رہے ہیں. تو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ کو اور قریب بٹھایا اور فرمایا خبریں سنو, ہم بھی اس سیاست کے مریض ہیں, ہمیں بھی خبروں کی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آج ریڈیو کیا کہہ رہا ہے. گویا ایک طرح اس اعتراض کا جواب. اصل قصہ یہ تھا کہ جو آپ سے گفتگو مطلوب ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ جلا بھنا اور نفرت کا سراپا مجسمہ تھا. عرض کیا کہ حضرت خبریں تو ضرور سنیں, لیکن مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں ان کا تو آپ نام بھی نہ سنا کریں. حضرت رحمت اللہ علیہ خاموش. پھر اس نے اور مذمت, اور پھر اس نے آخر جب حضرت رحمت اللہ علیہ کچھ نہیں بولے کہ اس میں کیا شریک ہونا ہے, اس نے کہا حضرت یہ ابوالکلام آزاد جو ہے نا شراب پیتا ہے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے نرمی سے منع فرمایا کہ مولانا ایسے نہیں ہیں, یہ بات مت کرے. اس کے اندر کا جو جوش تھا وہ اب ٹھنڈا کہاں سے ہوتا, وہ تو گویا اور تیز ہو گیا. اس کا حضرت پکا شرابی ہے, اسی لیے تو شام کو کسی کو ملتا نہیں. حضرت رحمت اللہ نے فرمایا آپ نہ کریں ایسی باتیں, بس خاموش رہیں. اس نے کہا حضرت شراب کا رسیہ آدمی کیسے مسلمانوں کا لیڈر بنے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک چیز کی طرف اس کی توجہ دلائی اور فرمایا کوئی اس بات کا گواہ دنیا میں ہے کہ مولانا شراب پیتا. اس کا حضرت دلی میں ہزاروں لوگ جانتے اور سب سے بڑا گواہ تو میں ہوں. حضرت نے فرمایا اب تو یقین ہو گیا کہ مولانا نہیں پیتے. اس نے کہا حضرت دلی کے فلاں ہوٹل میں مولانا ابوالکلام آزاد اور میں نے بیٹھ کے اکٹھے شراب پی ہے, اس وقت تک خانقاہ شریف سے تعلق نہیں تھا, اب میں نے توبہ کر لیا ہے, لیکن ابوالکلام آزاد اور میں اکٹھے ہی پیتے تھے. حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ اب تو یقین ہو گیا کہ مولانا آزاد شراب نہیں پیتے. حیران ہوا. اور اس پریشانی کے عالم میں تھا کہ شیخ کیا فرما رہے ہیں. حضرت رحمت اللہ کو کچھ غصہ بھی آیا اور اسے سمجھایا اور فرمایا ارے مولانا ابوالکلام آزاد نے اگر شرابی پینی تھی تو پٹیل کے ساتھ پیتے، بیٹھ کے نہرو کے ساتھ پیتے، گاندھی کے ساتھ پیتے، اور مولانا تمہارے ساتھ اس ہوٹل میں بیٹھ کے پیتے، ہے کوئی عقل کی بات؟ مولانا اپنے ہم منصب لوگوں میں، سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پیتے نا، تمہارے ساتھ کیوں بیٹھ کے پیتے؟ رضوان علی میاں صاحب رحمت اللہ نے سنایا تھا، اور اس میں بڑا بڑا سبق تھا ہم نالائکوں کے لیے، اس لیے یہ تربیت وہیں کی ہے کہ کبھی بھی کسی شخص کے ذاتی افعال، وہ کیا کرتا ہے کچھ غرض نہیں، عین ممکن ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے، اور ہم سب کو خدا کا خوف چاہیے. یہ جتنے لوگوں کی علمی گرفت ہم لوگ کرتے ہیں، یقین مانیں ڈاکٹر صاحب، ہم صاف نام لے کے کہتے ہیں کہ فرحت ہاشمی صاحبہ اور مودودی صاحب اور یہ جو ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب تھے، ہم صرف علم کی حد تک محدود ہیں، اور ہمارے دل میں یہ بات ہے، اللہ جانتا ہے، کہ اللہ ان لوگوں کے جوتوں کے صدقے میں مجھے کم سے کم معاف فرما دے، میں احسان مند. یہ بھیا کبھی کسی شخص کی ذاتی معائب نہیں بیان کرنے، کوئی معصوم نہیں ہوتا حالک سے، اور دوسرے کسی کی نیت پہ کچھ نہیں کیا. اور تیسرے اچھی طرح یاد رکھیں کہ واٹس ایپ پہ جو جوابات دیے جاتے ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں کون یہ جواب دیتا. واٹس ایپ پہ ہماری ریکارڈنگز آتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ 99% لوگ اس سطح کے نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھ سکے، ہمیں پورا یقین ہے. اس لیے نہ ہم انہیں دیکھتے ہیں، نہ کبھی اس کی طلب ہوئی ہے، اور نہ ہمیں پتا ہے کون جواب دیتا ہے اور کس سے آپ سوال کرتے ہیں. یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اور بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ سننے والوں کا لیول وہ نہیں ہوتا. اور اس سے زیادہ خطرناک جملے وہ ہیں جو ہماری تعریف کے لکھتے ہیں، یہ اور یہ اور یہ. ہمیں وسا اوقات ہم نے سختی سے منع کیا ہے دوستوں کو، مت بولو، مت تعریف کے جملے بتاؤ، جب تک موت واقع نہ ہو جائے. ہم سخت امتحان میں ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ انجام کیا ہوگا. ہم صرف علمی اختلافات اور گفتگو، اس میں بھی جو تیزی آتی ہے وہ یہ کہ الحمدللہ ہم اہل السنہ کے بارے میں صحیح سینس میں متعصب ہیں. ہم اہل السنہ سے ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم ماتریدی ہیں، ہم قطعاً کسی چیز کو اہل السنہ کے خلاف بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور اہل السنہ کے دفاع میں ہم پورے دلائل فراہم کریں گے. اہل السنہ میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو اپنے اسلاف کے عقائد پہ ہیں، اور ان میں وہ بھی شامل ہیں جو اہل حدیث حضرات میں غزنوی ہیں، ان میں جو لکھوی ہیں، ان میں جو بڑے لوگ ہیں. اور اللہ کی صفات کے بارے میں التفویض مع التنزیہ، ان حضرات کا بھی مسلک یہاں تک ہمیں معلوم ہے وہ ہے، اور ہمارا بھی مسلک وہی ہے. اس لیے اہل السنہ کے بارے میں تو بالکل ایک لفظ برداشت نہیں کرنا، وہ پورا تعصب ہے، اور اسی تعصب کی بنیاد پر قومیں جیتی ہیں، اسی تعصب کی بنیاد پر ملکوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور اسی تعصب کی بنیاد پر کفر اور اسلام ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اگر یہ تحفظ کا صحیح مفہوم سمجھنا ہے تو مقدمہ ابن خلدون کو پڑھو کہ ابن خلدون نے کیا اس میں کہا ہے. اب یہ وہ مقام ہے کہ ہمارے بچوں نے مقدمہ نہیں پڑھا، اب وہ ہمیں کہے کہ تم تشریح کرو تو اور کوئی کام نہیں، کتنے کام کریں. اسی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ وہ جتنے سوالات کے جوابات ہیں وہ ہمارے لیے، جو آپ کے تعریفی جملے ہیں ہم نے سختی سے منع کیا ہے کہ ہمیں نہ سنائے، بتائے ہی نہ جائے. اگر کوئی علمی چیز ہے اس میں علمی اختلاف ہے، بسم اللہ، سو بسم اللہ. بھیا 99% چانسز ہیں کہ علمی اختلافات میں آپ حق پر ہوں، اور 1% یہ کہ ہم غلط، اور یہ بھی پورے چانسز ہیں کہ 99% ہم صحیح ہوں اور آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہو. یہ اعتدال کی راہ ہے، یہ رائے پور کی خانقاہ کا طریقہ ہے، یہ حضرت علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف اگر غلط نسبت نہ ہو تو یہ اعتدال حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاں اور ہمارے تینوں مشائخ میں جو اعتدال پایا جاتا تھا وہ اسی طرح بات بھی کہتے تھے، سمجھاتے بھی تھے، اور خدا کرے کہ قیامت میں ہمارا حشر ان کے ساتھ اور ان کے آبا و اجداد رحمہم اللہ اور آبائی کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ. اس لیے یہ تینوں باتیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں کسی کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں، ہمیں کسی کے ذاتی کردار پہ بات نہیں کی، جن لوگوں نے ان کے متعلق لکھا ہے ان کے کردار پہ کاش وہ لکھ کے کم سے کم ہمارے آنا بھیجتے. نفرت ہے ہمیں اس سے کہ کوئی شخص کسی کے ذاتی کردار پر بات کرے، یہ کوئی دلیل ہے؟ بچہ دکاندار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ 1 کلو چینی دے دیجیے، وہ کہتا ہے 1 کلو چینی تمہیں نہیں دوں گا کیونکہ تمہارا رنگ کالا ہے. ایک لمبا آدمی جاتا ہے، وہ کہتا ہے صاحب اتنا گوشت دے دیجیے، تم گوشت نہیں کھاؤ گے کیونکہ تم اتنے لمبے ہو. ہے کوئی تک؟ طلب کیا ہے، رسد کیا ہے، جواب کیا ہے؟ یہ احمقوں کی حرکتیں ہیں، اور احمقوں کی حرکت ہو نہ ہو اللہ کے ہاں پہنچ کے سب صاف ہو جائے گا. ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، ہمیشہ لوگوں کے طرز عمل پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے آپ کو علم تک محدود رکھو. قطعاً کسی کی ذات اور کسی کی نیتیں زیر بحث نہ لو، اللہ شکک تک. اس لیے علمی اختلاف اہل السنہ کے خلاف عقائد اور نظریات کون ہے الحمدللہ جو ہمیں روک سکے، اور کون ہے جو اہل السنہ کے دلائل کو رد کر سکے، اور کون ہے جو اہل السنہ کے عقائد میں نقب لگائے، انحراف کرے اور ہمیں اللہ طاقت دے اور ہم سے چھوڑ دے؟ کیوں بھائی؟ اللہ نے کہا فاما الذین اسودت وجوہم، وہ لوگ جن کے چہرے قیامت میں سیاہ ہوں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس حدیث کی سند پہ بحث ہے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قیامت میں یا تو کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے یا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے جو اہل السنہ کے مخالفین ہیں. تو قیامت میں تمہارے چہرے سیاہ ہوں گے، ہمارا اسی پہ یقین ہے جو کچھ بزرگوں نے لکھا ہے، اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل السنہ کے حضرات طے کر گئے. ہم واحد طبقہ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں اور خم ٹھونک کے کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اللہ سے اور آدم علیہ السلام سے اور نوح، ادریس، اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک وہ ایک ہی چلا آتا ہے اور ہم اسی پہ قائم. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. ہمیں کیا چکٹی پڑی ہے کہ گمراہ کن عقائد ان کو پنپنے دیں؟ ہم میں وہ غیرت ہونی چاہیے اہل السنہ میں جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس واقعے میں جو ان کی خلافت میں پیش آیا تھا ارشاد فرمایا غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ لوگو خدا کا دین برباد ہو جائے، وانا حیون، میرے جیتے جی ایسے ہو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا. یقت الدین و انا حی، خدا کا دین برباد ہو جائے میرے جیتے جی، ہمارے جیتے جی اہل السنہ کے خلاف عقائد میں نقب لگائیں، وہ کوئی بھی حلقہ ہو، وہ ان کے شاگردوں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے، ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگردوں، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم ان کے شاگردوں کی بات کر رہے ہیں، مودودی صاحب کے شاگردوں، غامدی صاحب کے حلقہ اور ان کے شاگردوں، یہ سب کے سب جب بھی اہل السنہ کے خلاف بات کریں گے انشاءاللہ ہم اس کو کھولیں گے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور یہ جو مذہبی قیادتیں جنہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے، اور وہ خدا کے نام پہ خدا کے دین کی غیرت میں جس طرح ہم انہیں گمراہ کہتے ہیں وہ بھی ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہم تو یہاں تک سوچتے اور کہتے ہیں کہ وہ جو گالیاں دے رہے ہیں نا وہ اللہ کے دین کی غیرت میں دے رہے ہیں، طریقہ غلط ہے، لیکن وہ جو فعل ہے اللہ جانتا ہے کہ دین کے غیرت کی وجہ سے اس پہ بھی انہیں ثواب ملے گا، وہ نہ کہیں تو ان کی غیرت مر گئی، وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کچھ نہیں ہے، ایک مثال دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں عذاب قبر ہے، اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کو خراب کر رہے ہیں، وہ اپنی صحیح نیت کے ساتھ ہمیں گالی دیں گے تو اللہ ثواب دے گا انہیں، ہمارا اپنا خیال، باقی اللہ کے ہاں جو کچھ ہوگا اللہ تعالی خود فیصلہ فرما لے گا، اس لیے ہم لوگوں کا اہل السنہ کا تعلق نعیم ابن حماد سے ہے، بتائیں گے کسی وقت آپ کو، نعیم قرآن کریم کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں تھے، حکومت وقت نے جیل میں ڈال دیا یہاں تک کہ انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا کہ جو میرے ہاتھوں میں لوہے ڈال دیے گئے ہیں اور پاؤں کی بیڑیاں، مجھے اس سمیت غسل دے کے دفن کرنا تاکہ میں خدا کے ہاں پہنچوں تو میں کہوں اللہ تیرے پاک کلام کے متعلق اہل السنہ کے عقیدے پہ مارا گیا ہوں اور موت اسی حال میں آئی ہے، چنانچہ ان کے لوگوں نے انہیں ان بیڑیوں اور ہاتھ کی جو بندشیں تھی اس سمیت دفن کر دیا، کہ یہ کہتا تھا کہ قیامت میں اللہ کے ہاں پیش ہوں گا تو یہ دکھاؤں گا کہ پروردگار عالم ایک صحیح عقیدے کی وجہ سے مجھ پہ یہ ستم ڈھایا گیا، اس لیے ایک چھوٹا سا فکرہ کہتے ہیں ممکن ہے آپ کی بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ، کہ ہم خود جبر کی زندگی میں اس وقت یہ دن گزار رہے ہیں، شدید جبر ہے، اس لیے یہ باتیں کہ کسی کی نیت کیا ہے کچھ بحث نہیں، اس کی ذاتی چیزیں کیا ہیں کچھ بحث نہیں، اور تعصب 100% ہے عقائد اہل السنہ کے بارے میں. اب ہم اس موضوع کے بعد دوسری طرف آتے ہیں کہ جو 1% سے بھی کم کوئی سمجھدار خال خال ہوں گے، ساری اس وقت امت مسلمہ کا مسئلہ بنیادی طور پر 3 چیزیں، ایک بہت بڑی گمراہی کی راہ، وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو سرکار کے لوگ ہیں، وہ آفیسرز جو ریٹائر ہو گئے، وہ سیکٹریز جو ریٹائر ہو گئے، وہ آرمی کے آفیسرز جو ریٹائر ہو گئے اور نہ انہیں حکومت نے کچھ کہا نہ انہیں آرمی نے کچھ کہا، سیدھے سادے شریفانہ طریقے پہ پینشن دی کہ آپ گھر جائیے، اور انہوں نے اب قرآن کریم کی تفسیریں شروع کر دی ہیں اور ریڈیو میں اور ٹی وی میں اور جو اب ذرائع ابلاغ ہیں ان میں اب وہ قرآن پڑھا رہے، اسے صحیح عربی تلفظ نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں حضرت جس میدان میں آپ نے زندگی گزاری ہے بس آرڈر کیجئے، بسم اللہ، آپ نے آرمی میں بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کیا ہے، آپ آرمی کے جہاں بھی جابس ہیں وہ کیجئے، کوئی اعتراض کیوں کرے؟ آپ اب ساری عمر ایک خاص شعبے میں گزار کے اب اگر لکھ دیں کہ ڈاکٹر کرنل فلاں فلاں فلاں، کوئی ہے دنیا میں جو آپ سے علاج کرانے آئے گا؟ وہ کہے گا آپ کرنل، آپ سر آنکھوں پہ، آپ آرمی کا کوئی کام کریں، بسم اللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ ڈاکٹر کب سے ہو گئے؟ اس وقت سرکاری افراد ایک یہ حصہ ہے، ان کی پشت بنائی نہ حکومت کرے نہ آرمی کرے نہ کچھ اور، اور ایک دوسرا حصہ اسی کا وہ ہے جنہیں اپنے خاص مقاصد کے تحت حکومت پورے ملک میں متعارف کراتی ہے کہ یہ اتنا بڑا انسان ہے، اتنا صاحب علم ہے، اتنا صاحب تقویٰ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ان کے ذریعے حکومتیں مذہب کا کارڈ استعمال کر کے بچوں تمہیں غلط راہ پہ چلاتی۔ اس پہ غور کرنا کہ آج ایک آدمی کو وہ ہیرو بنا دیں گے اور پوری قوم ان کے پیچھے چل پڑے گی، کل کو وہی آدمی دیکھتے دیکھتے زیرو ہو جائے گا، اس لیے کہ جنہوں نے اس سے دین کے کارڈ پہ کھیل کے، دین کا اظہار کر کے، دین کا مرکز بنا کے، اس سے جو مفادات حاصل کرنے تھے وہ ہو لیے، جب پورے ہو گئے تو اس آدمی کا انجام سوائے ردی کی ٹوکری کے اور کچھ نہیں۔ انشاءاللہ اس کی مثالیں بھی دے دیں گے۔ صدام حسین، اگر آپ کو زمانہ یاد ہو تو اس ملک میں جو پیدا ہوا اس کا نام صدام تھا، جو پٹھانوں نے خاص طور پہ بچوں کے نام صدام رکھے، اور لاہور میں پوری ریلیز نکالی گئی، ان بچوں کو لاؤ جن کے نام صدام ہے، قوم پاگل اور دیوانی ہو گئی کہ صدام صدام، پھر صدام ان ساری امیدوں کا مرکز بن گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ اس کے آنے والے کا قبیلہ یہ ہوگا، نام یہ ہوگا، اور صدام نام میں چکے نکتے نہیں ہیں، اس لیے صدام جو ہوتا ہے وہ صدم کر دیتا ہے۔ یہ پھر کہانیاں گھڑ لی گئی بہت سی، وہ جو کہانیاں گھڑنے والے تھے انہوں نے قوم کو ایک نہج پہ چلانا تھا، وہ کامیاب ہوئے، پھر اس کے بعد کون تو اور کون صدام اور کون میں اور کون کوئی اور اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکتے۔ یہ ڈرامے ایسے ہی چلتے ہیں۔ 27 رمضان کو پاکستان بنا، یہ دوسری پھل جھڑی اور دوسرا شگوفہ۔ کیا مسئلہ ہو گیا 27 کو رمضان بنا؟ کون سی 27 رمضان کی برکات آ گئی؟ اگر 27 رمضان کے نتیجے میں اس طرح کی جاہل قوموں نے پیدا ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالی حفاظت فرما۔ 27 رمضان کے فیصلوں میں برکتیں ہوا کرتی ہیں، اس رات کو جن کی موت کے فیصلے ہوتے ہیں اور جن کے متعلق یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ اس کو سارا سال اب تنگ دستی میں رکھنا ہے، اور جن کے متعلق یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ اس کی موت بھی آئے گی اور قبر کا عذاب بھی دینا، وہ کہے گا کہ چونکہ 27 کو فیصلہ ہوا تھا لہذا بہت اچھا ہے۔ ایک ڈھونگ رچانا ہے۔ 27 رمضان کی فضیلتیں اپنی جگہ پہ ہیں، مذہب کے اس کارڈ پہ لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ بچو یہ آپ کی مذہبی قیادت، ہوش کے ناخن، سوچو اور سمجھو، یہ جذباتی بات۔ دوسری چیز جو تباہی کی جڑ ہے اور بہت بڑی تباہی ہے وہ عدم تقلید، کسی کی نہیں سننی۔ عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیروکار امام محمد، امام ابو یوسف، امام طحاوی، پھر آگے چل کے اسفرائنی، جوینی، اب آپ کے لیے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ جوینی اور اسفرائنی کا نام شفیق مسیح کا نام دونوں ہی برابر ہیں۔ آپ کو کیا پتا شفیق مسیح کون مر گیا، کب اور جھاڑو دیتا تھا اور ٹائلٹ صاف کرتا تھا، اور جوینی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے تھے؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ اپنے اسلاف سے کٹے، آپ کو پتہ ہی نہیں، نام تک نہیں پتا، کتابیں تو بہت دور کی بات ہے نا بچوں۔ ہمارا اور آپ کا جھگڑا صرف اتنا سا ہے، صرف اتنا سا کہ تعلیم کے بغیر قرآن کریم کی تشریح نہ کرو، مذہب کے نام پہ لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ تم قرآن کھولتے ہو، قرآن کو نہیں سمجھتے، عربی نہیں سمجھتے، ہم کسی پہ اللہ نہ کرے جھوٹ بولیں، اپنے بالکل ڈائریکٹلی جو تجربات ہیں وہ تو جھوٹے نہیں نا، پھر اس کے بعد آپ کے پاس حق رہ جائے گا کہ آپ ہمیں جھوٹا قرار دیں، آپ جانے ارداد۔ بچے نے درس قرآن دیا، مغرب سے کچھ دیر پہلے ہم گاڑی روک لی تو نماز پڑھ کے چلتے، بچہ بڑے ذوق و شوق سے، بڑے ماشاءاللہ، وہ بہت جذبے سے درس قرآن دے رہے تھے، جینز پہنی ہوئی اور بہت اچھے طاقت اور صحت کے۔ تو جب نماز پوری ہو گئی تو ہم نے ان سے پوچھا، ہم نے کہا، انہوں نے ترجمہ کئی جگہ کیا ہوگا غلط، مگر ایک جو ہم نے سنا، ہم نے کہا بیٹے یہ معاون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، اس کا وہ درس دے رہے تھے، ویمنعون المعون۔ ہم نے کہا معاون کیا ہوتا ہے؟ تو معاون کا لفظی ترجمہ انہیں پتا نہیں تھا، ہم صرف اس پہ بات کرتے کہ تم میں سے جن لوگوں کے بڑے بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، تم نے ان کی کتابوں کو پڑھا اور سیکھا اور تم نے علم حاصل نہیں کیا، بچوں مت خدا کی کتاب کی تشریح کرو، مت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ حکم لگاؤ کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، پوچھو ان کو جن کی پیروی میں تم چل رہے ہو، تمہاری ہمت ہے کہ ان سے اٹھ کے پوچھ سکو کہ حضرت یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ تو اہل سنہ کے مسلک کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ اہل سنہ کا مسلک کیا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے بڑی آسانی سے کہ عذاب قبر تو کچھ نہیں ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت کیوں عذاب قبر کچھ نہیں ہے؟ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے، امت آج تک اس پہ قائم رہی ہے، کتاب و سنت کبھی آئے گا یہ موضوع انشاءاللہ۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے، اے حضرت آپ کیا اور آپ کا خیال کیا؟ اس لیے صرف اور صرف یہی اختلاف کہ خود آپ اور آپ جن کی پیروی میں چل رہے ہیں ان میں سے بہت سے آپ کے قائدین بغیر کوئی نام لیے وہ علم کی گہرائیوں میں نہیں پہنچے تھے، جذبات اچھے ہوں گے، معافی ضمیر، جو عقیدہ بیان کرنا ہے، جو چیز کہنی ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ پھر عدم تقلید کا دعویٰ کرنے والے، لطف کی بات یہ ہے کہ تقلید تو آپ بھی کرتے ہیں، تقلید تو آپ بھی کرتے ہیں، اس ملک میں ایک فلم آئی تھی بہت عرصہ پہلے، مولا جٹ، یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں 19-20 کا فرق نکل سکتا ہے، ظاہر ہے کہ دو فلمیں ہیں یا دو کردار ہیں، نہ ہم نے دیکھے نہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اتنا معلوم ہے جو کچھ بات کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی فلم آئی یا مولا جٹ کا کوئی کردار تھا، نوری نت، یہ نوری نت میں جو کردار ادا کیا، ان صاحب نے اپنا عقائد کا ایک پرچہ لکھا ہے، ہم نے وہ پرچہ پڑھا، ہمیں نہیں معلوم تھی اگلی بات، اور اس میں وہ کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرما گئے۔ یا اللہ، یہ ہیں کون جنہوں نے عقیدہ لکھا ہے؟ حمزہ علی عباسی صاحب۔ ہم نے کہا اللہ کی شان، عقیدہ اہل بدعت اور اہل کفر اور اہل سنہ سب کا جو الگ الگ ہے، یہ محترم، یہ کیسی اتھارٹی ہیں جو عقیدے پہ بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حضرت جس میدان میں آپ نے زندگی گزاری ہے آپ اسے جاری رکھیے، اگر آپ پہ انشراء صدر ہو گیا کہ یہ غلط ہے، اللہ کی عبادت کیجئے، کچھ اور کیجئے، مگر عقیدے اور علم دخل نہ دیں جب تک آپ پڑھ نہ لیں۔ اب نوری نت میں کردار ادا کر رہے ہیں، آپ فلم بندی کرا رہے ہیں، یہ آپ کا فیلڈ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ میوزک اس وقت نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم یہ کہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح وار کرو، اگر ہم کہیں کہ فلم میں یہ مکالمہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو ہمارے منہ پہ ٹیپ لگا دیں۔ آپ کہیں تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم نوری نت کے کردار میں یہ عیب نکالو، یا یہ حتیٰ کہ تم تو تعریف بھی نہیں کر سکتے، تمہیں کیا پتا ہمارا فیل کیا ہے؟ الر راز سے والا نہیں، ہماری سر آنکھوں پہ بھائی، اس لیے کہ نوری نت یا مولا جٹ ہمارا فیلڈ تھوڑی، اور مہربانی کریں اس کے برعکس آپ لے آئیں۔ پھر جب آپ کتاب و سنت پہ بات کریں اور جب کہیں میرا عقیدہ یہ اور میرا عقیدہ یہ، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام طحاوی، ابو الحسن عشری، جوینی، سفارینی، غزالی، رازی، حضرت مجدد، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، ان ساروں کو چھوڑ کے تقلید کرنی ہے تو وہ غامدی صاحب کی تقلید کرنی ہے، کیونکہ وہاں رہ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یہ بھی اب کہنے لگے، ورنہ آپ کی اپنی تحقیق کیا ہے سوائے نوری نت اور مولا جٹ کے؟ یہ پردہ دری ہے بچوں تمہارے مذہبی قائدین کی، اور یہ پردہ دری ہے تمہاری مذہبی رہنمائی کی۔ اس پہ ہم مطعون ہیں اور بدنام۔ ہم جم کے کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال نہیں ہوا، اور وہ قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور ہم اس حد تک اس کے قائل ہیں کہ سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے، ان کے شاگردوں میں مولانا محمد ادریس کاندلوی، مفتی محمد شفیع مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد، مولانا بدر عالم میرٹھی، مولانا محمد یوسف بن نوری، جن کے اور ہمارے درمیان صرف ایک واسطہ بنتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھائی حدیث اور ہم نے ان سے پڑھی، رحمہ اللہ نور اللہ قبور۔ یہ سارے حضرات اسے متواتر حدیث قرار دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے صحابی ہیں، سب یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ نزول ہونا اور ان کا انتقال نہیں ہوا، ہم ان کو مانیں، ان اساتذہ سے پڑھی ہوئی چیزوں کو مانیں، یا نوری نت اور مولا جٹ کے چکر میں پڑھیں؟ عقیدہ کہاں سے لینا ہے تم نے؟ آفرین ہے بچوں تمہاری عقل پہ کہ گوشت لینا ہے اور کپڑے والے کی دکان سے جا کے خرید رہے ہیں۔ اس سے مرض دوسرا یہ عدم تقلید ہے۔ امام بخاری نے یوں، امام بخاری ایک صاحب تشریف لائے ملنے کے لیے، کہنے کہ بخاری کا کیا اعتبار ہے؟ اس حدیث پہ ایک مرتبہ ہم نے بھی کچھ جملے کہے تھے، اللہ تعالی معاف فرمائے، اب جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح چیز۔ کہنے لگے بخاری میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندر تھا، اس نے بندریا سے کچھ ایسی حرکت کی اور بندروں نے اسے رجم کیا، تو بخاری تو ایسی روایتیں لاتا ہے، بخاری کا کیا اعتبار ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ بخاری کو روتے ہیں، ہمیں تو قرآن پہ رونا آتا ہے، اس قرآن کا کیا اعتبار ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، فبعث اللہ غرابن، اور اللہ نے کوے کو بھیجا اور کوے نے دوسرے کو مارا اور پھر اسے سکھایا کہ زمین میں کس طرح دفن کیا جاتا ہے، اور اس نے اپنے بھائی کی لاش کو کوے کو دیکھ کیا. تو میں نے کہا آپ بندروں پہ کہتے ہیں، ہمیں تو کوے پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے کہ کوا جو ہے نا اس سے کیسے انسان نے سیکھ لیا. ان کا وہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے، بخاری بھی نہیں اور وہ بھی نہیں، دونوں ہی چیز. کیف یواری سوا تھا، اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرے، انسان نے کوے سے سیکھا. اس لیے جو آدمی کبیرہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے نا بچے، وہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اللہ جانوروں کو اس کی تعلیم کے لیے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ اس آئینے میں منہ دیکھیں کہ میں کرتوت کر کے جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے لگاؤں گا. ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، کبائر سے اور صغائر سے توبہ کرتے رہو، سب سے پہلے اپنی ذات کو جانچتے رہو کہ میں کتنے پانی میں ہوں. کبھی کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرنا، کبھی کسی شخص کے کریکٹر کو زیر بحث لانا ہی نہیں، صرف علمی گرفت ہے، صرف اس کے نظریے اور عقیدے. نظریہ اور عقیدہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کا، پھر اس پہ دلائل دینا کہ بالکلام آزاد اور فلاں اور فلاں اور فلاں قائل تھے، کچھ نہیں ہے. ان سب کو چاہیے تھا اپنے عقیدے درست کرتے. ہم اہل السنہ کی جو کسوٹی اور معیار ہے اس پہ ان کو پرکھیں گے، یا ان پر لا کر عقیدے کو چھوڑ دیں گے کہ عقیدہ ادھر کو ٹلٹ ہو گیا. اور تیسری بڑی چیز جذباتیت ہے، ہمیشہ جذباتیت سے بچو. ایک تقلید کرتے رہو اپنے ائمہ کی، اسلاف کرام رحمہم اللہ جو امت میں گزر گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کے اب تک. یاد رکھو جو صحابی رضی اللہ عنہ کوئی فتویٰ دیں اور باقی امت، ان کے اصحاب، ان کے تابعین، ان کے ہم منصب یا ہم عصر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے اس فتوے کو نہ مانے، کبھی اس پہ عمل نہیں کرنا. صحابی رضی اللہ عنہ جہاں اپنے فتوے میں اکیلے آ گئے نا، کبھی عمل نہیں کرنا. بڑے ہیں لیکن ان کے اس فتوے پہ عمل نہیں ہوگا. اور یہی صحابہ رضی اللہ عنہ کسی بات پر متفق ہو جائیں، اسے چھوڑنا نہیں. سیدھی سادھی بات، بس. صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ بات تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے پانی پینے سے، کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور برف فرماتے تھے نہ کھانے میں ہے نہ پینے میں ہے، برف منہ میں رکھ لو روزہ نہیں ٹوٹتا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ مرغی کی قربانی، ہم قطعاً اس فتوے پہ عمل نہیں کریں گے. ہم اس کے مقابلے میں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، امت جن پہ متفق ہے اس پہ چلیں گے. اس لیے یہ جو عادت ہے نا عدم تقلید کی اور جذباتیت کے فیصلے، خود سوچو بچو، قیادت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے، اور جو قیادت اپنے چھوٹوں کے پیچھے چلنے لگتی ہے نا، اس کا انجام تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ جمہوریت اور اس کے گندے انڈے، یہ جہاں جہاں ہیں. قیادت بچوں کے پیچھے چلتی ہے، قیادت ووٹ کے پیچھے چلتی ہے، قیادت اپنے معاشرے سوسائٹی کے بہت سے گمراہ بچوں کے پیچھے چلتی ہے کہ چونکہ جذبات یہ ہیں لہذا ووٹ ادھر سے ملے. قیادت تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو ان کے پیچھے چلنا چاہیے، لوگوں کو ان کی بات ماننی چاہیے، یہ تھوڑی ہے کہ بچوں کے پیچھے چل پڑے. اور بچے پھر وہ کرتے ہیں کہ بازی بازی بڑی شبابا بازی، بچہ نانا دادا سے کھیلتا رہا کھیلتا رہا، یہاں تک کہ ان کی داڑھی پہ ہاتھ ڈال لیا اور نوچنے لگ. یہ حد ہوتی ہے کوئی. آپ کی اس جذباتیت کا فائدہ لیڈرز اٹھاتے ہیں. ان کا اپنا کیا ویژن ہوتا ہے؟ ہو بھی اول تو ہوتے ہی نہیں، ان پڑھ ہے. قیادت آپ کی ان پڑھ ہے نا، ویژن ہوتے ہی نہیں. اور فرض کر لو ہو بھی تو بھی آپ سے دبتے ہیں. افغانستان میں بت توڑے تھے نا، اس زمانے کی کوئی ریکارڈنگ ہماری مل جائے تو اسے سننا، اگر مل جائے. اور اگر آپ کا جی چاہے، اول تو ہم چاہتے ہی نہیں کہ کوئی سنے، اللہ کا شکر. ہمارے شیخ رحمہ اللہ سے کسی نے درخواست کی تھی کہ اسے کہیں کہ ہماری مسجد میں درس، ہم نے نہ کر دی. ہم نے کہا لاہور آنا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم درس دیتے پھریں، ہماری اپنی مقاصد اور اغراض. انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ سے جا کے کہا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھو یہ کیسا جواب ہے، فرمایا مجھے کیا معلوم یہ کیا بیان کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، میں جب تک ان کی باتیں سن نہ لوں کچھ کہہ نہیں سکتا. وہ بھی اس پہ اصرار کر رہے تھے، تو انہوں نے کچھ ریکارڈنگز بھیجی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، بانسا والا بازار میں ہوتے تھے. بڑی بڑی حکمت کی باتیں، تصوف میں حکمت بہت گہری تھی، بہت گہری باتیں ہوتی تھی. ہم خود بانسا والا بازار لاہور میں جاتے تھے، صوفی صاحب تھے رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا، انہیں بھی کیسٹس بھجوائیں، فرمایا یہ سنیے. تو جس دن انہوں نے رائے دینی تھی، اتفاق سے ہم بھی حاضر خدمت تھے، تو انہوں نے دیکھتے ہی ہنسنا شروع کر دیا اور کہا حضرت اتنی تیزی سے بولتا ہے جیسے ہمارے ماما عبید اللہ انور صاحب، تو سن کے اس کی باتیں کیسٹ مجھے ہنسی آ گئی کہ ماما عبید اللہ انور صاحب کا ایک اور طرز عمل اس میں آ گیا. شاید آپ کو ایک بات اور کام آئے.